خیر العمل ہے کیا یہ بتاتا ہے اربعین، حی علی الفلاح بلاتا ہے اربعین۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة طاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين۔ والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولتکن منکم امہ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون۔ صلوات اللهم صل على محمد۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، انشاءاللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم کی جانب سے مدد اور اہل بیت اطہار کی نگاہ لطف و کرم کے سائے میں کوشش کریں گے کہ ان پانچ دنوں میں اہداف کربلا کے عنوان سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں تقدیم کر سکوں۔ اپنے موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران کی 104 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ولتکم منکم امہ، تمہیں چاہیے کہ تم میں سے بنے وہ امت، یدعون الی الخیر، ایسی امت کہ جو خیر کی طرف دعوت دینے والی ہو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، دوسرے مرحلے میں معروف اور نیکی کا امر کرنے والے، تیسرا مرحلہ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکرات سے روکنے والے، اگر یہ امت بن جاتے اولائکا یہی وہ لوگ ہیں، اگر ایسی امت تشکیل پا جائے تو اولائکا ہم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ پس اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں کامیاب ہونے کا ایک مرحلہ ایک کلیکٹو فارم میں ہے، ایک اجتماعی حرکت کی صورت میں۔ یقیناً انفرادی حیثیت سے ہم انڈیویژول لیول پر اپنے طور پر بہت سارے اعمال انجام دے سکتے ہیں، عبادات کو انجام دے سکتے ہیں، لیکن جو ہمیں الٹیمیٹ کامیابی الٹیمیٹ سکسیس کی طرف چیز لے کر جائے گی وہ ہمارا انفرادی عمل نہیں ہے بلکہ ہماری اجتماعی شکل، ہمارا کلیکٹو فارم ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کی انفرادی کیفیات، دین کی انفرادی صورت ضروری ہے، اس کی ضرورت سے انکار نہیں ہے۔ یقیناً دین فرد کے اعتبار سے احکامات کو بیان کرتا ہے، لیکن دین کا ہدف فرد نہیں ہے، شخص نہیں ہے، بلکہ دین کا جو ہدف ہے وہ نوع انسانی ہے، انسانی معاشرہ ہے۔ جو چیز دین چاہتا ہے، دین کی جو خوبصورتی ہے، دین کی جو کامیابی ہے، اس نے جس چیز سے اصل میں ظہور پیدا کرنا ہے وہ انسانوں کی اجتماعی شکل ہے۔ بس انفرادی طور پر اگر افراد کسی ایک مقام پر پہنچ جائیں وہ یقیناً دین ہے، دین کے آثار ہیں، لیکن یہ وہ ریکوائرڈ آثار نہیں ہیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بنا کر ارشاد فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ۔ یہ جو حضرت آدم کو خلق کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اپنی خلافت کے مقام کو بیان کر رہا ہے، یہ خلافت بھی یقیناً اس کی ایک تجلی انفرادی کیفیات میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ظہور کرتی ہے، اس میں کوئی بحث نہیں۔ لیکن سوال جب حضرت آدم کے لیے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ اور فرشتوں نے اعتراض کیا، اتجعل فیہا، اے پروردگار تو اسے بنائے گا زمین میں، وہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے، یفسد فیہا یسفک الدماء، یہ زمین میں جا کر فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا۔ سوال، کیا فرشتے یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ حضرت آدم کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یعنی کیا یہ جو اعتراض ہے ان کا مقام خلافت اللہ میں کہ تو اس کو دے رہا ہے جو زمین میں جا کر فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا، تو یہ جو اعتراض ہے فرشتوں کا یہ ناظر حضرت آدم پر ہے یا نوع آدمیت پر ہے؟ دیکھیں، ہم فرشتوں کے بارے میں بہرحال موضوع نہیں ہے، فرشتہ کیا ہوتا ہے فلسفہ عرفان کا اپنا موضوع ہے جو الگ سے گفتگو چاہتا ہے، کبھی ایسے کوئی مقامات ہوں، حالات ہوں، یعنی ایام ایسے ہوں تو اس پر الگ سے جدا گانا گفتگو کی جائے کہ فرشتہ کیا ہے۔ لیکن علم عرفان اور فلسفے میں فرشتے کو جو بیان کیا گیا، فرمایا گیا کہ اس کا تعلق عالم عقل سے ہے، لہذا فرشتہ عقل محض کا نام ہے۔ ابھی عقل محض سے دوسری مراد کیا ہے کہ ایک مخلوق ہے جو کہ عقل رکھتی ہے لیکن اس عقل کے مقابلے پر نفس نہیں رکھتی، فرشتے کے اندر نفس نہیں ہے۔ اس نفس کے نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کی عقل کے راستے میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے، لہذا فرشتہ جو بھی عبادت انجام دیتا ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہے، وہ بغیر کسی آبسٹرکشن اور آبسٹیکل کے ہے۔ لہذا وہ عبادت جو فرشتہ انجام دیتا ہے یقیناً بہت عظیم ہے، مثلاً کوئی سجدہ کرے فرشتہ تو کئی ہزار سال تک سجدے میں رہ سکتا ہے۔ اب اس کا یہ ہزاروں سال تک سجدے میں رہنا یقیناً ایک باعظمت امر ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کی بہت ساری عبادات، ان کو تذکرہ بھی کیا روایات میں بہت ساری جگہوں پہ نظر آتا ہے، لیکن یہ تمام کی تمام عبادات اتنی باعظمت ہونے کے باوجود بھی جب انہوں نے انسان کے مقابلے پر اپنی بات کی تو کہا نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. لہن بتا رہا ہے کہ خود فرشتے ایک حضرت آدم کے مقابلے پر بات نہیں کر رہے بلکہ نوع آدمیت کے مقابلے پر نوع فرشتے کی بات ہو رہی ہے. لہذا اب جب اپنی بات کر رہے ہیں تو جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں, نحن نسبح بحمدک, ہم ہیں جو تیری عبادت کرتے ہیں, ہم ہیں جو تیری تقدیس کرتے ہیں. سوال, اللہ تبارک و تعالی نے یہ معیار جو فرشتوں نے بیان کیا اسے قبول فرمایا یا نہیں؟ معیار کو قبول نہیں فرمایا, رد کر دیا اللہ نے. کیوں رد کیا؟ یقیناً نوع آدمیت میں کوئی ایک ایسی چیز موجود ہے کہ وہاں جو اعتراض نوع آدمیت پر ہو رہا ہے وہ اعتراض کیا ہے؟ کہ یہ زمین میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہے گا. یہ اعتراض بھی اللہ نے رد نہیں, ان کا معیار قبول نہیں کیا, اعتراض رد نہیں کیا. اعتراض رد نہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ جو فرشتے اعتراض کر رہے ہیں اس کا امکان ہے. یہ بات امکان کے دائرے میں ہے کہ انسان کی نو جب زمین پر آئے گی تو یہ فساد بھی پیدا کرے گی اور یہ زمین پر خون بھی بہائے گی. اب یہ اپنی جگہ سوالات ہیں کہ فرشتے کو کیسے پتہ لگا کہ انسان کی نو زمین میں آ کر فساد پیدا کرے گی, خون بہائے گی. بعض نے یہ کہا کہ جی اس سے پہلے اجنہ نے مثلا یہی کام کیا, جن تھے انہوں نے یہی کام کیا. اب یہ دلیل نہیں ہے, قیاس مع الفارق ہے. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مخلوق بنایا, ہمیں اور مخلوق بنایا, اس کی خلقت کا ہدف اور ہے, اس کو بناتے ہوئے اللہ نے نہیں کہا انی جائل فی الارض خلیفہ. اصلا وہ مورد نہیں ہے کہ اس کے اوپر اعتراض پیش کیا جائے. تو پھر فرشتوں کو آیا علم غیب ہے؟ نہیں, یہاں پر غیب کی بحث بھی نہیں ہے, بلکہ ایک بہت چھوٹا سا مشاہدہ ہے جو کہ اجنہ کر رہے ہیں. وہ مشاہدہ کیا ہے؟ وہ مشاہدہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عالم خلقت کا جو سب سے پست ترین وجود ہے اس سے اس کے بدن کو خلق کیا. انی خالق بشر من طین, میں بشر بناتا ہوں کس سے؟ مٹی سے. یہ جو طین کا معنی ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا, یہ پست ترین مرحلہ وجود ہے. یعنی عالم موجودات میں جو سب سے پست ترین مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ طین. پست ترین سے بنا رہا ہوں, پھر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, لیکن میں جب اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں گا. اب یہ جو اپنی روح کی روح کو جو پروردگار اپنی جانب نسبت دے رہا ہے, یہ ایک ایسا شرف ہے جو کائنات میں کسی اور کو حاصل, مطلب میرے اندر جو روح ہے وہ جنبِ الٰہی رکھتی ہے, وہ قدسی ڈائمنشن رکھتی ہے. اس کا خدا سے تعلق ہونا, یہ خدا سے تعلق ہونا اس روح کی وہ عظمت ہے کہ جس کو فرشتوں نے اس وقت درک کیا اور متوجہ ہو گئے کہ جب اتنی عظیم روح اتنے پست مادے میں رکھی جائے گی تو اب اس روح کی اپنے کچھ تقاضے ہیں, ان میں سے ایک تقاضا کمال کی طرف سفر کرنا ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسی انرجی ہے جو کہ ایک محدود ظرف کے اندر بند کر دی گئی, ایک لامحدود انرجی ہے جو محدود ظرف میں بند کر دی گئی ہے. اگر اس لامحدود انرجی کو صحیح ڈائریکشن اور ڈائمنشن نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ دھماکہ. دیکھیے ایٹامک پاور میں اور ایٹامک بم میں فرق کیا ہے؟ ایٹامک انرجی ایک بہت طاقتور انرجی ہے جس کی ڈائریکشن صحیح ہے, جو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں. اگر آپ اس انرجی کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کنٹرول طریقے سے لے کر چلیں گے تو اس کے فائدے ہیں, دنیا میں اس کے فائدے آپ سب واقف ہیں. لیکن یہی اگر انکنٹرولڈ طریقے سے استعمال ہو جائے تو انکنٹرولڈ کا معنی ہی دھماکہ ہے, پھٹ جانا ہے. پھٹے گا تو پھر نقصان کے علاوہ کچھ اور نہیں. اب انسان کو آپ شباہت دے سکتے ہیں اس سے کہ اس کا ظرف جو پست ہے اس کے اندر جو روح ہے وہ اس ایٹامک انرجی سے بھی زیادہ طاقتور چیز. اگر یہ انرجی, اگر یہ قوت اپنے ڈائریکشن پر ہو کہ جس کا نام صراط مستقیم ہے, تو صراط مستقیم کا کمال کیا ہوگا؟ یہ انسان کو اس عروج پر لے کر جائے گی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, حتیٰ اس مقام کے لیے جہاں پہ فرشتے بھی پہنچ نہیں سکتے. لیکن اگر یہی انرجی اس کی پستی کی وجہ سے صحیح استعمال نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ دھماکہ. اس دھماکے کا نتیجہ فساد, اس دھماکے کا نتیجہ خون. پس فرشتے متوجہ ہیں کہ اگر انسان نے اپنے بدن کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا تو پھر یہ وہ فساد مچائے گا کہ اس سے بڑا فاسد بھی زمین میں, کائنات میں کوئی نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ اپنے روحانی ڈائمنشن کی طرف متوجہ رہا اور اپنے اس روحانیت کو اور اس جوہر کو سمجھ لیا کہ جو جوہر قدسی ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوا تو پھر اس سے زیادہ افضل کائنات میں کوئی اور. لیکن اس مقام پر آ کر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ان کی عقل, ان کی سمجھ اس بات کو درک کر رہی ہے, وہ یہ بھی درک کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ امکان ہے. اب یہ لازمات مقام خلافت اللہ کی عظمت ہے, خلافت الہیہ کا وہ مقام ہے کہ جس کی تمنا دل میں ہونی چاہیے تھی. اب انہوں نے انسان کے اندر اس کیفیت کو اعتراض کے طور پر رکھ کر اپنی تسبیح اور تقدیس, اپنی عبادتوں کے معیار کو خدا کے سامنے پیش کیا. لیکن کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت آدم نے یہ نہیں کرنا, حضرت آدم نے نہیں کرنا. جس چیز کی طرف شیطان متوجہ ہے, شیطان بالآخر جن ہے, شیطان کی عقل اور شیطان کی معرفت اس مرحلے پر نہیں ہے جس مرحلے پر فرشتوں کی ہے. شیطان اپنی اس شیطنت کے باوجود بھی اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ آدم کی اولاد سے بالآخر کچھ افراد ایسے ہیں کہ میں جتنا مرضی زور لگا لوں میں ان کو بہکا نہیں سکتا. لہذا شیطان جب دھمکی دے رہا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اے پروردگار میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کر کے بہکا لوں گا, تب ساتھ ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, پروردگار جو تیرے ان کے درمیان میں مخلص بندے ہیں جنہیں تو نے خالص کر دیا ہے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. یہ جو شیطان کا اعتراف ہے ان مخلصین کے لیے, اس کا مطلب آدم کو دیکھ کر شیطان بھی جانتا ہے کہ نوع آدم میں جو مخلصین ہوں گے وہ میرے اختیار میں آنے والے نہیں ہیں. تو اگر شیطان ناظر ہے تو ایسا نہیں ہے کہ فرشتے ناظر نہیں ہوں گے. لیکن مقام خلافت اللہ کی تمنا کے مقابلے پر ان کی اپنی عقل کیا کہہ رہی ہے؟ ان کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی انسان اگر فرض کریں کہ اپنی اس روحانی کیفیت کی طرف متوجہ بھی ہو جائے گا تو تسبیح ہی پڑے گا نا, سجدے ہی کرے گا, عبادت کرے گا. تو عبادت کی جو کیفیت ہمارے اندر ہے جس خلوص سے ہم عبادت کرتے ہیں انسان کہاں کر پائے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی تسبیح کو رد کر دیا. اب فرشتوں کی تسبیح کو رد کیا ہے لیکن پھر خود جس کو خلیفہ بنایا اور خلیفوں میں بھی جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ترین درجہ ختمی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت کے لیے اب کیا فرما رہا ہے؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت سے پروردگار جو کہ ان تمام جتنے بھی خلافت کے مرحلے ہیں لہذا اس میں حضرت سے زیادہ کوئی بلند اس مرتبے پر کوئی فائز نہیں. اب جو بلند ترین مرتبہ خلافت پر ہے پروردگار دوبارہ اس سے کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ سورہ مبارک حجر کی آخری دو آیات, اے میرے حبیب فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین, اے میرے حبیب پس تسبیح کرو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ, وکن من الساجدین اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ, واعبد ربک اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو, حتی یاتیک الیقین یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار اگر تجھے تسبیح فرشتوں سے نہیں چاہیے تھی تو دوبارہ اپنے حبیب سے تسبیح کیوں مانگ رہا ہے؟ بس اس کا معنی یہ کہ مقام تسبیح فرق کر رہا ہے, دونوں کی تسبیح تسبیح ہے, دونوں کی عبادت عبادت ہے, لیکن انسان کی عبادت میں اور فرشتے کی عبادت میں جو بنیادی فرق ہے اس کی تسبیح میں اور انسان کی تسبیح میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ فرشتہ نفس کے نہ ہونے کی وجہ سے جس مقام کی بھی تسبیح کر رہا ہے وہ جتنی بھی بلند تسبیح کیوں نہ ہو سٹیٹک ہے, جامد ہے, ایک خاص مقام پر ہے, اس سے آگے نہیں بڑھے گی. لیکن انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کمبینیشن رکھا ہے
پست ترین مادے سے خلق کر کے اس کے اندر عظیم ترین روح کو جو ڈالا ہے, تو اب انسان اس آبسٹیکل کو جب کراس کرتا ہے, اس بدن اور نفس کے رکاوٹ کو جس وقت کراس کرتا ہے اور اس سے گزرنے کے بعد جو تسبیح اور عبادت کرتا ہے, وہ تسبیح اور عبادت شاید ظاہری شکل میں اتنی زیادہ بڑی نہ ہو, شاید اس کی ظاہری کیفیت اتنی زیادہ شدید نہ ہو, لیکن یہ آبسٹیکل کو کراس کرنا اس کی تسبیح اور عبادت کو وہ مقام عطا کرتا ہے جو فرشتے کی تسبیح اور عبادت میں رکاوٹ نہ ہو, نہ بھوک لگتی ہو, نہ پیاس لگتی ہو, نہ بچے ہوں, نہ بیوی ہو, نہ گھر کی کوئی اور رکاوٹ, کوئی اور ٹینشن, جب کچھ بھی نہیں ہے تو سجدے کرتے رہو جتنے مرضی کرنے ہیں. اب وہاں پر جتنے خلوص سے بھی کرو گے کسی رکاوٹ کے کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, نہ بھوک ہے, نہ نیند ہے, نہ پیاس ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. لہذا اب یہ سجدہ جتنا مرضی عظیم ہو جائے اس کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے, لیکن وہ جو انسان اپنی سخت ترین مراحل میں سختی کو کراس کر کے, لہذا عام طور پر جو سخت ترین مرحلہ انسان کے لیے پیش آتا ہے وہ نماز صبح ہے, کہ جس وقت انسان کی نیند اپنے بالکل پیک پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بالکل اس کمال کے مرحلے پر جب نیند پہنچی ہوئی ہوتی ہے, خدا اسے کہتا ہے اٹھو, وضو کرو اور دو رکعت نماز پڑھو. تو بعض اوقات بعض بچے جوان ایسے مجھ سے ازراہ مذاق بھی کہہ رہے تھے کہ مولانا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین نیند کا ٹائم جب انسان ڈیپ سلیپ میں ہوتا ہے, سب سے زیادہ مزیدار نیند وہی ہے, کہ عین اس وقت نیند سے اٹھاتا ہے, وضو کراتا ہے اور پھر کہتے ہیں دو رکعت نماز پڑھ لو. بس جب نیند خراب کر ہی دی تھی, اٹھا کے منہ دھلوا ہی دیا ہے, تو آٹھ دس رکعت پڑھوا لیتا. جب یہ سب کچھ ہو ہی گیا ہے تو مطلب یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ڈیپ ترین اپنی جو نیند ہے اس کو خراب کر کے اٹھا کر اور پھر دو رکعت نماز پڑھا کر کہہ رہے سو جاؤ, مجھے اٹھا ہی لیا ہے تو زیادہ نمازیں پڑھ. میں نے کہا بیٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے عبادتوں کی کثرت نہیں چاہتا, اس بات کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسے تمہارے سجدوں کی کثرت کی ضرورت نہیں ہے. یہ دو رکعت نماز ہی یہ سمجھا رہی ہے, یہ چھوٹی سی نماز یہ سمجھا رہی ہے کہ خدا کو تمہاری عبادتوں کی اور سجدوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو تم اپنی نیند کو قربان کر کے اس کے حضور پہنچ رہے ہو یہ چاہیے. لہذا بعض اوقات ہم خود اپنے یہ پردہ ہے, بالآخر یہ پردہ رہنا ہے اور بہت دیر تک رہنا ہے, نہیں چاہتا پروردگار یہ پردہ اٹھانا. اگر یہ پردے اٹھ جائیں تو پھر میری اور آپ کی عبادات کی وہ جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہم سے اس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہوا ہے, ہم سے اس نے اپنی عبادات کے تمام آثار کو پردے میں رکھا ہوا, ہر چیز کو پردے میں رکھا ہوا ہے. ہم سے پردے میں رکھ کر وہ چاہ چاہتا ہے وہ کمال کو ظہور دینا چاہتا ہے. لہذا میں بعض جملے کہتے ہوئے ڈرتا ہوں تھوڑا سا کہ کہیں غلط معنی میں لوگ چلنا چلے. عزیزان من, یقیناً ہمارے سجدے آئمہ سے آگے نہیں ہیں, ہماری عبادتیں آئمہ سے آگے نہیں ہیں, نہیں ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن خود آئمہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہمارے شیعہ بعض حیثیات میں وہ مقام رکھتے ہیں جو شاید اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو جان کر عبادت کر رہا ہے اور جو بغیر جانے عبادت کر رہا ہے اس کی عبادتوں میں فرق ہے. ایک مرتبہ کوئی شخص اس مقام پر ہو جو دیکھ رہا ہو اور ایک وہ ہے جو بغیر دیکھے. لہذا حتیٰ خود اس بات میں وہ افراد کے جنہوں نے آئمہ کو نہیں دیکھا, اب یہ جتنا زمانی فاصلہ ہمارا آئمہ سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی آنے والے لوگوں میں آئمہ کے متعلق ایمان اور محبت کی کیفیت شدید ہوتی ہے, ان لوگوں کے جو درجات ہیں وہ ان لوگوں کے درجات نہیں ہیں جنہوں نے آئمہ کو دیکھ کر ان سے محبت کی ہے. یہ فرق ہے, یہ مراتب میں فرق ہے. ایک مقام ہم کبھی کبھار, یہ جو ہم اور آپ مثلاً ایک بحث ہے, فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اس مقام فوز عظیم پر پہنچتا. بس ایک حسرت ہمارے دلوں میں یہ ہے کہ ہم کاش آئمہ کے دور میں ہوتے. یقین کریں کاش آئمہ کے دور میں ہوتے, یقیناً آئمہ کو دیکھتے, آئمہ کے ساتھ رہتے, یقیناً منزلت ہے, یقیناً مراتب ہیں. لیکن امام کے ہوتے ہوئے, امام سے رابطے میں رہ کر, امام کے معجزات کو دیکھتے ہوئے, شخصیت کے آثار کو قبول کرتے ہوئے کوئی کمال دکھانا اپنی جگہ کمال ہے, بحث نہیں ہے. لیکن کوئی امام کو نہ دیکھتے ہوئے امام سے دوری رکھتے ہوئے، دیکھیں حضرت سلیمان محمدی منا اہل البیت کی منزل پر ہیں کوئی شک نہیں، لیکن حضرت سلیمان کے بارے میں نہیں فرمایا حضرت امیر نے، مالک اشتر کے بارے میں فرمایا، کیا کہا؟ فرمایا کہ جیسے میں پیغمبر کے لیے تھا مالک اشتر میرے لیے. یہ مقام بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سلیمان ایک بڑی مدت حضرت امیر کے ساتھ رہے ہیں، صبح شام زیارت کر رہے ہیں، صبح شام سوال کر رہے ہیں، کوئی مشکل آ رہی ہے حضرت کے در پہ جا رہے ہیں. مالک کون ہے؟ مالک اشتر مدینہ میں نہیں رہتے، کوفہ میں رہتے. مالک نے اپنا بس وہ ٹائم حضرت امیر کے ساتھ گزارا ہے جب امام اپنی خلافت کے دور میں کوفہ گئے، اور اس دور میں حضرت امیر آپ کے ساتھ رہے. لیکن اس سے پہلے کے دور میں حضرت مالک نے اپنی معرفت کے ذریعے سے بغیر امام سے تعلق رکھے، بغیر امام کو دیکھے، امام کو اس حد تک درک کیا تھا کہ امام کو بغیر دیکھے وہ کام کر رہے تھے، امام سے رابطہ رکھے بغیر وہ کام کر رہے تھے جو امام چاہتے تھے. لہذا کوئی امام سے پوچھ کر کام کرے اس کی اپنا مقام ہے، اور کوئی امام سے پوچھے بغیر، امام سے رابطہ کیے بغیر اپنے اندر معرفت اور بصیرت اتنی پیدا کرے کہ امام سے رابطے کے بغیر وہ اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر وہ کام انجام دے جو امام چاہتے ہیں، اس کا درجہ بہت بلند ہے. لہذا اب یہ جو بعد میں آنے والے افراد ہیں، یہ جتنے دیر میں آ رہے ہیں، یہ دوری، یہ دیری، اس کے یقیناً بہت سارے نیگیٹو جو آسپیکٹس ہیں وہ الگ ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کی نسبت جو پازیٹیو ہے وہ کیا ہے کہ اتنا طولانی زمانے کا فاصلہ ہونے کے باوجود بھی اگر میرے اور آپ کے دل میں امام کی وہ محبت ہے کہ جو ہمیں اس عمل کی طرف لے کر جا رہی ہے، اس محبت کی قیمت بہت زیادہ ہے. جتنا فتنے کا دور شدید ہوگا، جتنی یہ دوری بڑھتی چلی جائے گی، جتنے یہ کیفیات ہمارے اور آپ کے لیے مشکل ہوتی چلی جائیں گی، اتنا اس دور کے اندر حق کے اوپر قائم رہنے کا ثواب اور اس کا اجر زیادہ ہے. لہذا یہ جو فیا لیتنی کنت معکم ہے، یہ ایک آرزو نہیں ہے خالی، بلکہ یہ ایک عملی کیفیت ہے. یعنی آج بھی اگر میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہدف کو سمجھ کر اس ہدف کے تکمیل کے لیے اپنے آپ کو امام حسین کا ہم قدم اور ہم رسم بنا دوں، میں اسی جگہ پر کھڑا ہوں جہاں پہ کربلا کے شہداء امام کے ساتھ کھڑے تھے. بس اس فیا لیتنی کا ایک تعلق اس آرزو سے ہے، دوسرا جو مقام ہے وہ اس کی پریکٹیکل اور اپلیکیبل فارم سے ہے. اس فیا لیتنی کنت معکم کی اپلیکیبل فارم کیا ہے؟ کہ میں اہداف امام حسین کو سمجھتے ہوئے آج کے دور میں اگر امام حسین کے اہداف کے تکمیل کے لیے جد و جہد کروں اور اپنے آپ کو امام کے ہدف کے ساتھ ہم قدم بنا لوں، تو میں آج کے دور میں اس جگہ پر کھڑا ہوں جہاں پر امام چاہتے ہیں. بس یہ مقام مجھے خود بخود امام سے متصل کر دے گا، یہ مقام مجھے خود بخود امام تک لے کر چلا جائے گا. لہذا فرشتوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فساد نہیں کرنا، بلکہ ان کی نو نے فساد کرنا ہے جا کے. اب اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ جانتا ہے کہ آدم کی نو میں یہ کیفیت، اس کا امکان باقی ہے، خدا نو اے آدم کو اپنا مقام خلافت اللہ ہی ادا کر رہا ہے. پس یہ مقام خلافت اللہ ہی صرف حضرت آدم کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ نوعیت میں ہے، حضرت کی نو میں، حضرت کی ان عالموں میں سے پھر ایک عالم عالم عقل ہے، اس عالم سے نیچے عالم مثال ہے. یہ عالم مثال عالم ملکوت اور عالم ملک کے درمیان کنیکٹیویٹی کو قائم کرتا ہے. ہم عالم عقل کو عام طور پر درک نہیں کر پاتے، عام طور پر نہیں ہے، تقریباً ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. بعض افراد ہیں کہ جو وہاں تک شاید پہنچنے کی کوئی صلاحیت پیدا کر سکتے. انسان عالم خواب میں عالم مثال سے اٹیچمنٹ پیدا کرتا ہے. یہ جو ہم عالم خواب میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جبکہ ہماری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، ہمارے کان سو رہے ہوتے ہیں، ہمارا بدن سو رہا ہوتا ہے، اور ہم اس عالم میں کسی کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جبکہ میں تو سو رہا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ وہ عالم مثال کے اندر ہماری روح کی ایک ادنا سی تجلی ہے کہ جب وہ عالم مثال میں اپنے آپ کو ظہور دیتے. اب وہاں کیا ہوتا ہے؟ اس انقطاع میں اگر انسان اپنی باڈی سے جدائی کی وہ کیفیت حاصل کرے عالم مادہ سے، لیکن عالم مثال کے پسترین مرحلے میں رہے، تو اجنہ کے ہاتھ چڑھ جاتے، شیاطین کے ہاتھ آ جاتے. اب جب شیاطین کے ہاتھ آتا ہے تو یہ جتنے بھی خوف زدہ، خوفناک قسم کے خواب، ڈر، دہشت، مایوسی، یہ سب کا سب کام شیاطین کا. شیطان کا دو بڑے ہتھیار ہیں، یاد رکھیے گا، ایک ناامیدی اور ایک خوف. اگر انسان اپنے اندر سے یہ دو چیزیں نکال دے، خود بخود الہی لشکر کا حصہ بن جاتا. ایک خوف، اللہ وسلم، شیطان جن چیزوں کے ذریعے سے ایمان انسان کو اپنا غلام بناتا ہے، وہ یہ دو راستے ہیں، ایک اس کو خدا سے مایوس کر دو، اور ایک اس میں غیر اللہ کا خوف، اللہ کے سوا خوف اس کے دل میں ڈال دو. جیسے ہی اللہ کے غیر کا خوف آئے گا، خدا کا خوف دل سے، اور خدا کا خوف اگر دل سے نکل جائے تو پھر انسان ہر ادنا ہر پس کا غلام بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ دو چیزیں، ایک مایوس کر دو، دوسرا خوف میں مبتلا. یہ دو ہتھیار ہیں شیطان، اس کے مقابلے پہ خدا لا تقنط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. تمام کے تمام جتنے بھی نیگیٹو خوف ہیں وہ سب کے سب شیطان. لہذا عالم مثال میں بھی جب ہم جاتے ہیں تو شیطان وہاں پر صرف اور صرف ہمیں کیا کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض خواب ایسی مایوسی کی شدید کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جب انسان جاگتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے کہ یہ خواب تھا. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جو ہم عام طور پر مایوسی کی حالت میں آتے ہیں وہ بھی اسی سراب کی مانند ہوتا ہے، وہ بھی ایک خواب اور غفلت کی مانند ہوتا ہے، جس کے تانے بانے شیطان بن رہا ہوتا ہے. وہ ایک وسواس ہوتا ہے، ایک سراب ہوتا ہے. انسان واقعات ہمت کر کے نکل آئے تو تب اس کو میں محسوس ہوتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ میں اس حالت سے باہر نکلا. انسان کی غفلتوں کو کیچ کرتا ہے شیطان، جو اس کا اصل مقصد ہے، جو اس کی اصل ورود کی جگہ ہے، وہ کیا ہیں؟ غفلتیں. عام زندگی میں ہم غافل ہوں گے خدا سے، وہ ہمیں مایوس کرے گا، ڈرائے گا. خواب میں جب ہم مایوس اس حالت میں ہوتے ہیں، غفلت میں ہوتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے ہمیں؟ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ خواب کے اندر بھی ہم پر غفلت طاری نہ ہو، خواب کے اندر اپنے ورود کو بہتر بنائیں. لہذا یہ جتنی بھی مستحبات بیان کیے گئے ہیں کہ باوضو ہو کر سونے کے لیے جائیں، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تاکید ہے سونے سے پہلے، کچھ اور دعاؤں کی تاکید ہے، سوتے وقت جس کروٹ پہ لیٹنے کی تاکید ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ ورود ہیں عالم خواب میں. اسی طرح سے کم کھایا ہوا ہو، پیٹ خالی ہو، زیادہ بھاری غذا نہ کھائی ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اہتمام اگر کیے ہو انسان نے تو یہ باعث بنتے. کیوں؟ جس وقت پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، بھاری غذا کھائی بھی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اصلاً انسان کا نفس اس کے بدن سے جدائی پیدا کر ہی نہیں پاتا. وہ تو پہلے یہی مصروف ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے اس کو تو نمٹا لوں جو یہ بھر کے لایا ہے، پھر اس کے بعد کچھ اور ہوگا. اس کے مقابلے پر اگر انسان کا پیٹ خالی ہو تو نفس کو کوئی کام، کوئی تدبیر نہیں کرنی ہوتی، پھر وہ جدائی پیدا کرتا ہے. لہذا بہت ہلکا کھایا ہوا، خالی پیٹ، اور پھر انسان وضو کر کے ان تمام مقدمات کو انجام دے، بس اس کا معنی کیا ہے؟ بنیادی طور پر یاد رکھیے گا، انسان کے لیے اختیار کی منزل حتیٰ اس کے سونے کے بعد بھی ہو سکتی ہے. بس انسان ایسے مراحل میں داخل ہو سکتا ہے کہ حتیٰ اس کی جو نیند ہے وہ بھی بے اختیار نہ ہو، نیند بھی اختیاری لے سکتا ہے. جب انسان اختیاری نیند لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اختیاری نیند کا کمال یہ ہوتا ہے کہ انسان عالم مثال میں، خواب میں ترقی کرتا ہے، اس کی روح اتنی تیزی کے ساتھ بلندی پر جاتی ہے، ان مقامات پر کہ جہاں تک شیاطین کو ورود نہیں ملتا. میں نے ایک عجیب و غریب موضوع چھیڑ دیا ہے اور اب مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں اس کو قابو کہاں سے کروں. اللہم صل، لہذا عزیزان میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، نہیں ورود نہیں کروں گا اس بحث میں، ورنہ واقعی بحث طولانی بھی ہو جائے گی اور درمیان میں رہ جائے گی، کہ یہ جو زمینوں آسمانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ جو سات آسمانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ سات آسمان آسمان مادی نہیں ہے. اصل آسمان کا جو مطلب ہے صحیح معنی میں, سما کا جو مطلب ہے, وہ عالم مادہ کبھی اس وسعت کو پیدا کر ہی نہیں سکتا, کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. لہذا اس آسمان کو یہ جو میں اور آپ دیکھتے ہیں آسمان دنیا, کہیں پر اگر اللہ نے کوئی لفظ استعمال کیا اس کے لیے تو پھر اس کو اضافت دی ہے, آسمان دنیا, سماء الدنیا, دنیا کا آسمان. اس کو دنیا کا آسمان کہہ کر اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ حقیقی آسمان نہیں ہے. وہ جو سب السماوات ہیں, جو سات آسمان ہیں, وہ باہر نہیں ہے, وہ ہمارے اندر ہیں. ان کا تعلق مادے سے نہیں ہے, روحانیت سے. ان آسمانوں کا ورود انسان کی روحانی ترقی کے ساتھ ہوتا ہے. لہذا ایک آسمان آسمان عالم مثال کا ہے, ایک آسمان آسمان مالے عالم عقل کا ہے. اسی طرح سے سات عوالم ہیں اور ان سات عوالم کے ساتھ آسمان ہے. یہ وہ آسمان ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے اس آسمان کو کچھ ایسے کواکب سے زینت دی ہے کہ جب شیطان ان میں ورود کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک شہاب ثاقب آتا ہے جو اس کو نابود کر دیتا ہے. ہم اور آپ نے کیا سمجھا, ہم نے سمجھا یہ والا آسمان, اور پھر لازمہ تھا ہمارے بچے آ کر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ جو شہاب ثاقب گر رہے ہوتے ہیں کیا یہ شیطان آسمان پر جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے؟ اب ہمیں اور آپ کو پتا لگ گیا, سب کو پتا لگ گیا کہ ان میٹرائڈس کی کیا حیثیت اور کیا, ہم سب کو پتا ہے نا کہ ان کی کیا حیثیت ہے. یہ کسی شیطان کے پیچھے نہیں جاتے, یہ کسی شیطان کو نابود نہیں کر رہے ہوتے. اصل شیطان اس آسمان پہ جا کر کچھ کرے گا بھی نہیں, اس کو وہاں پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اس کی بحث ہے, جو اس کی لڑائی ہے, جو اس کی جنگ ہے, وہ مجھ سے اور آپ سے ہے. جس کو اس نے بہکانا ہے وہ میں اور آپ ہیں. وہ اوپر ستاروں پہ, ان والے ستاروں سیاروں پہ جا کر اسے کچھ نہیں ملنا. تو وہ جس جگہ ورود پیدا کرنا چاہتا ہے وہ عالم مثال اور عالم عقل ہے کہ جس کا ورود ختم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص حد میں اس کے لیے بند کر دیا. اب یہ جو عالم مثال کے ستارے ہیں, یہ جو صحاب ثاقب ہیں کہ جو شیاطین کو ان میں ورود نہیں کرنے دیتے, یہ ستارے, یہ سارے کے سارے ائمہ, انبیاء, اولیاء, شہداء, صالحین, متقین, ان کے وجود ہیں. یہ ان مقامات پر پہنچنے کے بعد اپنے وجود سے عالم عقل اور عالم مثال کے وہ ستارے بن جاتے ہیں کہ ان کی طرف جاتے ہوئے شیاطین کبھی بھی ورود پیدا نہیں کر سکتے. اب میرے آسمان کے اوپر کتنے ستارے ایسے ہوں گے جو شیطان کو ورود نہیں کرنے دیں گے؟ جتنا میں ان سے جڑتا چلا جاتا ہوں, جتنا میں ان کے ساتھ وسیلہ اختیار کرتا چلا جاتا ہوں, اتنا میرے اندر کا آسمان نورانی ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا یہ جو شہداء کے ساتھ ارتباط ہے, یہ جو علماء کے ساتھ ارتباط ہے, یہ جو عرفاء کے ساتھ ارتباط ہے, یہ جو ائمہ کے ساتھ ارتباط ہے, یہ جو انبیاء کے ساتھ ارتباط ہے, اس ارتباط کی حقیقت یہ ہے کہ جتنا انسان ان کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے, جتنا ان کی یاد میں رہتا ہے, جتنا ان کو پہچانتا ہے, جتنا ان سے اونس پیدا کرتا چلا جاتا ہے, اتنا اس کے آسمان کے اوپر روشنی اور ستارے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب جتنا روشن اس کا آسمان ہوگا اتنا مشکل شیطان کے لیے ورود ہوتا ہے. لہذا بعض اوقات وہ ایک قاسم سلیمانی ہوتا ہے ستارہ, کہ اگر انسان قاسم سلیمانی کی شہادت یا اس کے مقامات پر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو, قاسم سلیمانی سے اپنا ارتباط روحانی رکھتا ہو, یہ ایک قاسم سلیمانی کی یاد ہے جو ہزاروں شیطانوں کو ایک ساتھ نابود کرنے کی قوت رکھتی ہے اپنے اندر. یہ یہ والے ستارے نہیں ہیں. یہ ستارے وجود میں آتے ہیں کہاں؟ ان کے ذریعے سے. انسان ان کے ذریعے سے جب اپنے آپ کو ارتباط میں لاتا ہے, ان کے ساتھ وسیلہ اختیار کرتا ہے, یہ وسیلہ شہداء کا وسیلہ, ائمہ کا وسیلہ, انبیاء کا وسیلہ, یہ وسیلہ کیسے بنتے ہیں؟ منت مان کر نہیں, دعا میں ان کا نام لینے سے نہیں. یہ وسیلہ کیسے بنتے ہیں؟ جتنا ہمارا ارتباط معنوی ان سے قوی ہوتا چلا جاتا ہے, جتنا ہم معنوی اعتبار سے ان سے نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں. لہذا ان تمام کے ساتھ رابطہ معنوی کا اثر انسان کے اوپر اس کی عملی زندگی میں ظہور کرتا ہے، یعنی میں جس شہید کے ساتھ ارتباط کر رہا ہوں اس کی عملی زندگی کا ظہور میری زندگی میں آنا چاہیے، میں جس امام سے رابطے میں آ رہا ہوں اگر میرا اس امام سے رابطہ ہے واقعاً میں اس کے ساتھ رابطے میں آیا ہوں معنوی، خود بخود امام کی حیات کا اثر میری اپنی عملی زندگی سے ظہور کرنا شروع کرے۔ لہذا اس اعتبار سے انسان کا عالم خواب میں جو ورود ہے وہ ورود اس کا اگر قوی ہو، توسل کے ساتھ ہو، تو کیا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ عالم خواب میں جاتا ہے اس کی روح پرواز کرتی ہے، عالم ملکوت کے ان بلند ترین مقامات میں داخل ہوتی ہے جہاں پر شیاطین کو اجازت نہیں ہے۔ اب جب شیاطین نہیں ہوتے تو پھر کہاں جاتا ہے؟ ملائکہ۔ جب شیاطین نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے، اس عالم مثال میں ارتباط پیدا کرتا ہے، حتیٰ ممکن ہے انسان کے لیے کہ وہ اس مقام پر بجا کر بھی معرفت کے اور تعلیم و تحصیل کے دروازوں کو اپنے لیے کھولے۔ لہذا ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے اصحاب ملتے ہیں کہ جس وقت یہ اصحاب آئے ہیں، آتے تھے صبح، تو پیغمبر ان سے سوال یہ کرتے تھے کہ مجھے بتاؤ تم نے رات کو کیا سیکھا، یعنی خواب خود ایک عالم تحصیل ہے، وہ انسان کے روحانی اور جو معنوی مقامات ہیں ان کی ترقی کے اعتبار سے مقامات ہیں۔ لیکن ہمارے اور آپ کے لیے جو ادنا ترین تجلی کیا ہوتی ہے کہ کبھی اگر ہم کسی خاص روحانی حالت کے اندر ہوں اور خاص پاکیزگی اپنے اندر رکھتے ہوں، جس پاکیزگی کو ہم اور آپ، میں نے عرض کیا ابھی ابتدا میں آپ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پردے میں رکھا ہوا ہے، یہ تجلیات، یہ نورانیت ایسے ہمارے لیے ظہور نہیں کرتے، لیکن ایک مستقل نورانیت کا اثر اگر انسان اپنے اوپر رکھے، اپنی توجہ کو ائمہ کی طرف رکھے، اپنی توجہات کو شہداء کی طرف رکھے، اس معنویت کا ایک ظہور کچھ عرصے کے اندر خواب کی صورت میں ظہور کرتا ہے۔ لہذا انسان بعض ایسے خواب دیکھتا ہے کہ جس کا اس کی عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بہت سارے ایسے مقامات دیکھتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں۔ اب اسی عالم مثال میں جب آپ وارد ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انسان زندگی کا ایک بہت بڑا مرحلہ طے کر لیتا ہے جبکہ دنیا میں کچھ گھنٹے بھی نہیں گزرے ہوتے۔ انسان اس عالم کی وسعتوں کو بعض اوقات محسوس کرتا ہے اس دنیا میں۔ اب یہ جو اس عالم کی وسعت ہے جس کو میں اور آپ عالم خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ عالم، اسی طرح سے ان تمام عالموں میں جو پست ترین عالم ہے وہ مادہ، اور عالم مادہ کا جو پست ترین مرحلہ ہے وہ ایٹامک فارم، ایلیمنٹری فارم میں مادے کا پایا جانا، جہاں یہ سارے ایلیمنٹس ایلیمنٹری فارم میں جمع ہو جاتے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، اس چیز کو تین کہتے ہیں۔ یعنی کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم مادہ کی جو سب سے پست ترین منزل ہے جس وقت یہ مادہ ایلیمنٹری فارم میں پایا جاتا ہے، انسان کو خلق کیا ہے ان ایلیمنٹ سے، لہذا انسان جو بھی ایلیمنٹ دریافت کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹریس اس کو انسان کے اندر خود بخود مل جاتا ہے، انسان کے اندر سارے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو انسان کو خلق کیا اللہ تعالیٰ نے پست ترین مادے سے، اس پست ترین مادے سے خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس پست ترین مادے سے خلق کر کے واحد انسان ہے جس کو اللہ نے عقل عطا کی، لہذا ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے جس وقت خلق کیا ہے تو اس کا کمال اس کے ساتھ عطا کیا ہے، بس ہر شے اپنے مقام پر جس وقت خلق ہوئی ہے اپنے اندر کوئی نہ کوئی کمال رکھتی ہے۔ اب آپ ایٹمک لیول سے شروع کر کے بلند ترین مقام پر چلے جائیں، ہر شے کے اندر اپنا کمال ہے، لیکن وہ اس کا کمال اسٹیٹک ہے۔ مثلاً ایٹومک لیول پر ہر ایٹم، ہر ایلیمنٹ اپنے کچھ خاص پراپرٹیز رکھتا ہے لیکن ان کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا۔ کمپاؤنڈ لیول پر ہر ایک کے الگ الگ پراپرٹیز ہیں لیکن وہ اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائے جائیں گے اور اس میں کوئی اور چیز نہیں آ سکتی۔ اس سے زیادہ ترقی کر کے جب کمپاؤنڈ لیول سے انسان اوپر آتا ہے تو پھر جاندار شروع ہوتے ہیں۔ مائکروسکوپک لیول پہ جتنے بھی جاندار ہیں، ہر جاندار اپنے خاص پراپرٹیز رکھتا ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا۔ یہ ترقی کر کے جب پودوں میں آتی ہے، ہر پودا اپنے خواص رکھتا ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ یہ ترقی کر کے جب جانوروں میں آتا ہے، ہر جانور اپنے خواص رکھتا ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس عالم سے آگے چلے جائیں، عالم ملکوت میں فرشتے ہیں، ہر فرشتہ اپنی خاص عبادت کی کیفیت رکھتا ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پست ترین مرحلے سے لے کر اعلیٰ ترین مرحلے تک جس کو بھی خلق کیا ہر شے کمال ہے، ہر شے اپنی جگہ باکمال ہے. کمال ہونے کے اعتبار سے کسی میں فرق نہیں ہے، لیکن رتبہ وجودی کے اعتبار سے کمالات کے اندر ایک فضیلت کی کیفیت بالآخر پائی جاتی ہے. یہ وہ فضیلت کی کیفیت ہے کہ جس کو ہم اگر دوبارہ ادنا لیول پر دیکھیں تو ایک مرحلہ خاک کا وہ ہے کہ جہاں پر اس کے اندر صرف بکھرنے کی صلاحیت ہے اور کچھ نہیں ہے. یہی صلاحیت ایک اور منزل پر فضیلت پیدا کر لے، جماعت بن جاتی ہے. جماعت اگر اپنے آپ کو گرو کرنے کی فضیلت اختیار کر لیں تو نبات بن جاتے ہیں. نبات اگر متحرک الارادہ بن جائیں تو حیوان بن جاتے ہیں. حیوان سے نفس نکال کر صرف عقل چھوڑ دیں تو فرشتہ بن جاتا ہے. یہ تمام کے تمام مقامات ہیں، لیکن ان تمام مقامات پر جو بھی کمال ہے وہ تمام تر عظمت کے ساتھ اسٹیٹک ہے. اس پورے اسٹیٹک سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک انسان ایسا خلق کیا جس کو پست ترین مادے کے ساتھ عظیم ترین روح عطا کی ہے. اس کمبینیشن کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ انسان پست ترین مرحلے سے اپنے آپ کو شروع کرتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو لا تعلمون شیئا، اسے کچھ نہیں پتا ہوتا. اس زیرو لیول سے انسان اپنے آپ کو شروع کرتا ہے. اب وہ روح جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اگر اس کی ڈائریکشن اور ڈائمینشن صحیح ہو تو انسان اسی پستی سے آگے بڑھ کر ترقی کرنا شروع کرتا ہے، اور ترقی کرتے ہوئے اس منزل پر جا سکتا ہے جہاں پر فرشتے بھی اس کے رد پا کو پا نہیں سکتے، اس منزل تک جا سکتا ہے. اب جب انسان اپنی اس روح کے ساتھ ساتھ یہ ترقی کر رہا ہوتا ہے تو بنیادی طور پر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ایک ڈائنمک مرحلہ ہے انسان کے اندر. اسی کمال کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ زیرو دیتا ہے، واحد انسان ہے جو زیرو سے نکال کر کمال کی منزلوں تک لے کر جاتا ہے. یہ ڈائنمزم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، یہ کیوں دیا ہے؟ کہ انسان بالکل ایلیمنٹری لیول سے چیزوں کو کمال دینا شروع کرتا ہے، اور ہر وہ چیز کہ جو اس سفر کمال میں انسان سے ربط پیدا کرتی چلی جاتی ہے وہ بھی کمال کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے. لہذا مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی روحانی ڈائریکشن کمال کی طرف جا رہی ہوتی ہے. اب یہ مومن جو کام کر رہا ہوتا ہے، اس سے جو چیز ربط پیدا کر رہی ہوتی ہے، وہ خود بخود کمال کا سفر طے کرنا شروع کر دیتی ہے. لہذا مومن جس زمین پر قدم رکھتا ہے وہ قدم، وہ جگہ ترقی کرنے لگتی ہے. جو غذا وہ کھاتا ہے، جو پودا وہ استعمال کرتا ہے، جس جانور کو وہ استعمال کرتا ہے، جس شے کو وہ استعمال کرتا ہے، ہر شے کمال کا سفر کرنا شروع کر دیتی ہے. لہذا مومن اپنی مختلف صورتوں میں مختلف چیزوں کو کمال عطا کر رہا ہوتا ہے. بس کم ترین منزل ایمان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مومن عام پانی سے وضو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے کمال کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہر قطرہ اس کے وضو کا فرشتے کو خلق کر رہا ہوتا ہے. یہ جو پانی سے اللہ تعالیٰ فرشتہ خلق کر رہا ہے، اس پانی کے اندر مگر یہ اوقات ہے، مگر اس کے اندر یہ حیثیت ہے، مگر اس کے اندر یہ نورانیت ہے کہ یہ فرشتوں کو خلق کرے، نہیں، اس کے اندر کمال نہیں ہے. لیکن جس وقت یہ مومن کی حالت وضو سے اپنے آپ کو اتصال دیتا ہے، اس کے اندر یہ کیفیت نورانی پیدا ہو جاتی ہے. بس انسان کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ اپنی ایمانی ترقی میں نہ صرف اپنے آپ کو نورانیت کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے، بلکہ اس پورے عالم میں جو کچھ بھی اس کے ساتھ وسیلہ پیدا کر کے اس کے ساتھ وصل ہو رہا ہوتا ہے، اس کو بھی کمال کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. بس واحد انسان ہے کہ جو اس سفر کو طے کر سکتا ہے، چیزوں کو ان کے پست ترین مرحلے وجودی سے نکال کر نورانیت کے اعلیٰ ترین منزل پر پہنچا سکتا ہے، یہ انسان ہے. اب انسان اپنی مختلف حالاتوں میں وضو کرے گا تو ایک اثر ہے. اسی طرح سے یہی انسان، اب آپ کبھی جائیں گے انشاءاللہ، کبھی موقع رہا اور زیارت کے اوپر میں نے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی تو وہاں پر خاص طور پر عرض کروں گا، کیوں تمام زیارتوں میں مثلاً حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا اتنا اجر ہے، اور اس اجر کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں جہاں زائر کا سایہ زمین پر پڑتا چلا جاتا ہے، خدا اس سائے سے وہاں سے فرشتوں کو خلق کرنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نورانیت اس کے وجود سے اس کے عمل کے ساتھ پیدا ہو رہی ہوتی ہے، جو اس پوری کائنات میں نورانیت کو پھیلا رہی ہوتی ہے. چیزوں چیزوں کو اس مقام کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے. اس مرحلے میں کہ تمام ان اشیاء کو ان کے پست ترین مرحلے سے نکال کر نورانیت کے کمال تک لے کر جائے, جب انسان یہ سفر طے کر رہا ہوتا ہے تو مقام خلافت اللہ کو انجام دے رہا ہوتا ہے, یہاں آ کر انسان خدا کا خلیفہ بن رہا ہوتا ہے, کہ وہ تمام چیزیں جو خدا کی طرف سفر کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی انسان کے اس ایمانی سفر میں خدا کی طرف سفر کرتی ہیں اور اپنی نورانیت کو حاصل کرتی ہیں.
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صل.
لہذا یہ جو سفر ہے یہ اگر سمجھ میں آ جائے ہمیں تو پھر قیامت سمجھ میں آتی ہے. قیامت میں نے ایک جگہ پہلے بھی کہیں بحث کی تھی کہ قیامت خدا کے پلان کے فیل ہونے کا نام نہیں ہے. قیامت یہ نہیں ہے کہ خدا یہ دیکھے گا کہ بھئی دنیا میں گناہ بہت زیادہ ہو گئے, گناہ گار زیادہ ہو گئے ہیں, اور وہ کہے گا اس دنیا کو ختم کر دو. نا, یہ خدا کے پلان کے فیل ہونے کا معنی ہے. قیامت کیا ہے؟ قیامت یہ ہے کہ زمین پر وہ حکومت الہیہ قائم ہوگی کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے ایمان کی اس اہم ترین منزل پر پہنچیں گے کہ پوری کائنات سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ, اس آسمان میں اور اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب تسخیر ہو جائے گا. اب جب سب کا سب تسخیر ہوگا تو کس کے انڈر کنٹرول ہوگا؟ مومنوں کے. اب جب یہ مومنوں کے انڈر کنٹرول ہوگا اور مومن اپنے ایمانی ترقی میں ان کو استعمال کر رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایک عالمی نورانیت ہوگی جو اس پوری عالم مادہ کو ترقی دے گی. اب جب یہ پورے کا پورا عالم مادہ ترقی کر کے اپنی نورانیت کا سفر طے کرے گا تو پھر عالم مادہ کے باقی رہنے کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. جب یہ مادہ عالم مادہ ترقی کر کے پہنچے گا اس مرحلے میں کہ اس کے اندر یہ نورانیت پیدا ہو جائے کہ یہ عالم ملکوت کی کیفیات کو برداشت کر سکے تو پھر دنیا کا چیپٹر کلوز ہوگا اور عالم آخرت وہاں سے شروع ہو جائے گا. پس عالم مادہ کی اپنے اصل کی طرف پلٹنا, اس کا نام ہے معاد, پلٹنا. صرف انسان نہیں پلٹے گا بلکہ یہ پورا عالم مومنین کے ساتھ اس پلٹ کی طرف, اس بازگشت کی طرف, اس برگشت کی طرف جائے گا کہ جس کا نصر پورے عالم میں پیدا ہوگا. اب انسان جب یہ سفر طے کر رہا ہے, اس سفر میں انسان, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ عمومی بنایا, ہم ہیں عمومی خلیفہ. لہذا ہم جب خدا کی کسی بھی صفت کو اپنے اندر سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایمان کے مراحل میں تو ہم عین اس مرحلے پر مقام خلافت اللہ میں ہوتے ہیں. لیکن ہمارا مرحلہ کیا ہے؟ ہم اس ساری کیفیت کے باوجود بھی محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم خدا سے رابطے میں نہیں آ سکتے. ہماری اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے خلیفہ خصوصی قرار دیے ہیں جو کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. وہ اس گیپ کو پورا کرتے ہیں, یہاں پر اپنی خلافت کو انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو خدا تک نہیں پہنچ سکتے وہ خدا کو ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. اس عمل میں کہ جب وہ خدا کو ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ خلیفہ, اور ہم جب خدا کے کمال کو باقی تمام اشیاء تک پہنچا رہے ہوتے ہیں تو عمومی کیفیت کے ساتھ ہم مقام خلافت اللہ کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں. کل انشاءاللہ گفتگو کو یہیں سے شروع کروں گا کہ اب اس کیفیت میں جب خدا انہی چیزوں کی خاطر اپنے دین کو بھیجتا ہے, شریعت کو بھیجتا ہے, تو شریعت کا کام کیا ہے؟ شریعت کا کام ہے انسان کو ترقی دینا. انشاءاللہ کل گفتگو کو یہیں سے شروع کروں گا. یہ ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو ترقی دینے کے لیے آئے, یہ خود اس مقام پر پہنچے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اس عالم میں رہتے ہوئے اس عالم کا مشاہدہ, اب چونکہ ان کی نظر اس عالم پر ہوتی ہے لہذا اس عالم کی ظاہری تمام مشکلات ان کو مشکلات نہیں لگتی. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں مشکل اس وقت تک مشکل لگتی ہے جب تک ہم اس کی مشکل کی ڈائمینشن کو دیکھ رہے, لیکن اسی مشکل کے ہمیں فائدہ کیا پہنچ رہا ہے اگر یہ پتہ لگ جائے تو پھر انسان کو وہی مشکل حسین لگنے لگتی. اس کی عام طور پر مثال یہ دیتے ہیں کہ بچھو کا کاٹا کسی کو پسند نہیں, لیکن اگر یہ پتہ لگ جائے کہ اس کاٹنے سے کینسر کا علاج ہوگا تو پھر یہی کاٹنا ہمیں اچھا لگنے لگے. تمام مشکلات کی کیفیت ایسی, جب تک ہم اس کی درد کی کیفیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو تو مشکل لگتی, لیکن جب ہمیں یہ پتہ لگتا ہے نہیں, یہ ہر مشکل مجھے کمال کے مرحلے میں داخل کر رہی ہے تو وہی مشکل مجھے اچھی لگنے لگتی ہے. لیکن اس کے لیے عرفان کا وہ مرحلہ چاہیے کہ جہاں انسان اس قابل ہو کہ ہر مشکل کے اس الہی رخ کو دیکھ سکے. اس رخ پر سے پردہ اٹھا رہی ہے علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں. کتنی مشکلیں گزار کر آئی ہے شہزادی. تاریخ میں کسی ایک ذات پر ایک ساتھ اتنی مشکلیں وارد نہیں. کربلا میں اون و محمد جیسے بیٹوں کی شہادت, علی اکبر شبیہ پیغمبر کا لاشا دیکھنا, قاسم شبیہ امام حسن کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھنا, جناب عباس کی بازو بریدہ اور ٹکڑے لاش کے جو شبیہ ہیں حضرت امیر ہیں, جناب قاسم کو باپ کی گود میں ذبح ہو, جناب علی اصغر کو باپ کی آغوش میں ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے, خود امام حسین کو اس کیفیت کے ساتھ دیکھ رہی ہے کہ جب 11 محرم کو آئی ہے, گریا نہیں کیا ہے بی بی نے, کہیں کمزوری کہیں نہیں دکھائی ہے. کربلا میں پوری کربلا میں جناب حضرت زینب نے کمزوری کا اظہار, کسی سے رحم کی بھی نہیں مانی. امام موسیٰ صدر کا جملہ بہت قیمتی ہے, وہ کہتے ہیں جناب زینب کا یہ کریکٹر جو بعض افراد نے بیان کیا ہے کہ یہاں چادر مانگی, وہاں پانی مانگا, وہاں رحم کی بھیک مانگی, کہ یہ کریکٹر حضرت زینب کا اس کریکٹر سے میچ نہیں کرتا جو اپنے زمانے کے ظالموں کو اتنی مضبوطی کے ساتھ جواب دے رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک عظمت کا پہاڑ ہے کہ جسے ٹکرا کر یہ ظالم نابود ہو رہے ہیں. اس قدر مضبوط خاتون, فرمائے یہ دو کریکٹر جناب زینب کے جمع نہیں ہوتے. فرمایا کہ میری نظر میں یہ سارے کی ساری وہ کریکٹر اسیسینیشن ہے جو دشمنوں نے کی ہے, کہ جناب زینب کی شخصیت کو کم کرنے کے لیے ایک ایسی کیفیت ایجاد کی جائے کہ یہاں روئی وہاں روئی. زینب اس قوت کا نام ہے کہ جس نے جب تک یزیدیت کو اس کے گھر میں شکست نہیں دی تب تک عزاداری نہیں کی. عزاداری کی ہے بی بی نے, لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جن کو ظاہر کرنا چاہتی ہے. لہذا جب 11 محرم کو گودال میں آئی ہے نا اور امام حسین کے ٹکڑے ٹکڑے بدن کو دیکھا تو ایک مرتبہ رو کر پوچھا ایک حسین, ان کیا تو ہی وہ حسین ہے جس کو میری ماں نے چکیاں پیس کر پالا تھا؟ پیغمبر کو مخاطب کر کے کہاں ہے, بتانا چاہتی ہے کہ یہ حسین کون ہے. صلی علیک ملک السما, اے رسول اللہ آپ پر آسمان کے ملائک کا سلام ہو, ہاذا حسین, یہ ہے آپ کا حسین جسے آپ نے گودوں میں پالا, جسے آپ نے اپنے سینے پہ سلایا, جسے آپ نے اپنی زبان چسا کر جوان کیا. آج کیا حال ہے اس کا؟ المرملو بالدماء, اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے. المقتوع الاعضاء, اس کے اعضاء کو کاٹ دیا ہے. وبناتو کا سبایا, یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں ہیں جن کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا. یہ تمام کے تمام مظالم سہتی ہوئی اور پھر کوفہ کے بازار کی وہ ساری کیفیتوں سے گزرتے ہوئے اب اس وقت ایک مجمع میں کھڑی ہوئی ہے ابن زیاد کے دربار میں, اور ملعون زخم زبان لگانے کے لیے کہہ رہا ہے دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. تو پورا خطبہ ہے شہزادی کا, وہاں پر بھی ٹوٹی نہیں ہے, رحم کی بھیک نہیں کھائی ہے, ایک اتنا مضبوط خطبہ دیا اور پھر آخر میں وہ جملہ کہا کہ جس نے ابن زیاد جیسے ملعون کو بھی خاموش رہنے پر مجبور کر دیا. پلٹ کر کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا, مجھے تو سوائے جمال کے کچھ دکھائی نہیں دیا. ہر مصیبت کو جمال الہی میں دیکھ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتی ہے کہ ہر اس مصیبت پر صبر سے گزرنے کے بعد وہ الہی قوت آسمان سے جاری ہوگی کہ جو باطل کو نیست و نابود کر دے گی. جس کی نگاہ اس وقت اس پر ہے اس کو ہر مصیبت جمال دکھائی دے رہی ہے. لیکن جب یہ خطبہ دیا نا عزیزوں, تو روایات کہتی ہیں کہ اس خطبے کے دوران اس مجمع میں ایک شخص ہے جو حضرت امیر کا صحابی رہ چکا ہے, ساتھی رہ چکا ہے, کئی جنگیں حضرت امیر کے ساتھ لڑی ہیں, نابینا ہو چکے ہیں, عبداللہ ابن عفیف ازدی, ایک آنکھ جمل میں ضائع ہوئی, ایک آنکھ سفین میں ضائع ہوئی. جناب عبداللہ خود فرماتے ہیں, تاریخ میں الفاظ ہیں کہ حضرت امیر سے کہا کرتے تھے مولا آپ ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر دیتے ہیں, اپنا دست مسیحائی پھیر کر میری آنکھوں کو بینا فرما دیں. حضرت امیر فرماتے تھے عبداللہ تیرے لیے نابینا رہنا بہتر ہے. عبداللہ کہتے ہیں میں نہیں سمجھ پاتا تھا کہ حضرت امیر کیوں کہتے تھے کہ عبداللہ تیرے لیے نابینا رہنا بہتر ہے. حضرت امیر کے ساتھ رہا ہے, اتنی مدت ساتھ رہا ہے, جانتا ہے, حضرت امیر کے لہجے سے واقف ہے. جب میرے بی بی نے خطبہ دیا ہے تو ایک مرتبہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے سچ کا شخص کا زانو ہلاتا ہے اور ہلا کر پوچھتا ہے کیا قیامت آ گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں عبداللہ قیامت نہیں آئی. دوبارہ زانو ہلا کر پوچھتا ہے کہ کیا زمانہ 20 سال پیچھے پلٹ گیا؟ اس نے کہا عبداللہ آج کیوں دیوانوں جیسی باتیں کر رہا ہے, نہ قیامت آئی ہے نہ زمانہ پلٹا ہے. ایک مرتبہ رو کر کہتے ہیں خدا کی قسم میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے, مجھے حضرت امیر کی آواز سنائی دے رہی ہے. اس نے کہا عبداللہ یہ امیر کی آواز نہیں ہے, امیر کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ کی آواز ہے. بھئی یہ سنت ہے. ایک مرتبہ امامہ زمین پر پھینکا, سر پیٹ کر رونے لگا, رو کر کہتا ہے مولا آج سمجھ میں آیا کہ آپ کیوں کہتے تھے کہ عبداللہ تیرے لیے نابینا رہنا بہتر ہے. خدا کا شکر ہے کہ عبداللہ نابینا ہے, علی کی بیٹی کو برسر دربار نہ دیکھ سکا. لیکن اس کے بعد کھڑے ہو کر ایک مرتبہ ابن زیاد کو للکار کے کہا او مرجانہ کی اولاد, تو اولاد رسول کو اسیر کر کے لایا ہے, خود تخت پر بیٹھا ہوا ہے. اب جب ابن زیاد نے دیکھا کہ معاملات خراب ہو جائیں گے, اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا. یہ سپاہی جب عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے پہنچے تو تمام تاریخوں نے لکھا ہے بنی عزت کے جوان کھڑے ہو گئے اور چاروں طرف سے عبداللہ کو گھیر کر اس محل سے سلامتی کے ساتھ باہر لے گئے. بس عزیزو یہ منظر دیکھا علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے کہا نانا اپنی بیٹیوں کی غربت کو آ کر دیکھو, ارے غلاموں کے حامی و ناصر موجود ہیں لیکن تمہاری بیٹیوں کا کوئی حامی و ناصر موجود. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیع علم الذین ظلموا ایمن قلبی ینقلبون.